عزیز سامعین، رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول کیجیے. امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. اس بات کا بہت امکان پایا جاتا ہے کہ 22ویں اور 23ویں رمضان المبارک کی درمیانی رات ہی شب قدر ہو. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بندہ بھی صدق، اخلاص اور ایمان کے ساتھ شب قدر کا احیاء کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. سلام اس رات پر جس کو اللہ تعالیٰ نے ہزار مہینوں سے افضل قرار دیا ہو. سلام ہو اس بے قرار رات پر کہ جس کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے لطف و رحمت سے سرشار ہے. یہ ایسی رات ہے جس میں قرآن کریم کی حقیقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی. عزیز سامعین، فرزند رسول حضرت امام صادق علیہ السلام نے شب قدر کی عظمت کے بارے میں فرمایا کہ رمضان المبارک کا دل شب قدر ہے. بس جو شخص رمضان المبارک کا ٹھیک طور پر ادراک کرنا چاہتا ہے، اسے اس مہینے کے دل یعنی شب قدر کا بطریق احسن تحفظ کرنا چاہیے. شب قدر میں عبادت پر، تلاوت پر تاکید سے انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کے حصول کے لیے تیار ہو جاتا ہے. شب قدر اہم فیصلوں اور غور و فکر کا موقع ہے، کیونکہ شب قدر تقدیر کے فیصلے کی رات ہوتی ہے. بلا شبہ سبھی لوگ اپنے لیے بہترین تقدیر اور خوبصورت ترین قسمت کے خواہاں ہوتے ہیں، لیکن یہ بات سوچنے سے تعلق رکھتی ہے کہ بہترین تقدیر اور خوبصورت ترین قسمت ہے کیا. اس رات میں کہ جو نزول قرآن کی رات ہے، فرشتے گروہ در گروہ زمین پر نازل ہوتے ہیں. وہ مومنین کے محفلوں پر نظر ڈالتے ہیں اور صبح ہونے تک ان پر سلام بھیجتے ہیں اور ان کی دعاؤں کے لیے آمین کہتے ہیں. بارِ الٰہی، شب قدر میں تیری جانب سے معاف کر دیے جانے کی امید کے ساتھ ہم تیری رحمت کے آستانے پر سر جھکا رہے ہیں. آج کی رات ہم صبح تک بیدار رہیں گے. ہم اپنے دل میں تیری محبت کا بیج اپنے آنسوؤں کی آبپاشی کے ساتھ بو رہے ہیں اور اپنی جان کو تیری رحمت سے، تیری رحمت کی بارش سے پاک و پاکیزہ کر رہے ہیں. بارِ الٰہی، اپنے گناہوں کی تاریک رات کو اپنے مغفرت کے سورج کے ساتھ منور کر دے اور ان گران قدر لمحات میں بیدار رہنے کی توفیق ہمیں عطا فرما. شب قدر کی ایک معروف دعا دعائے جوشن کبیر ہے. اس نورانی دعا میں کہ جس کے مضامین بہت ہی خوبصورت اور گران قدر ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو کبریائی اور عظمت کے ساتھ یاد کرتے ہیں. دعا کے الفاظ زبان پر لانے سے انسان کی روح اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آسمان تک پرواز کرتی ہے اور وہ معنوی نشاط سے سرشار ہو جاتا ہے. دعائے جوشن کبیر کے ایک حصے میں آیا ہے، اے سرگردان پھرنے والوں کے رہنما، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد کو پہنچنے والے، انصاف مانگنے والوں کو انصاف دینے والے، اپنے پناہ طلب کرنے والوں کی پناہ، اے ڈرنے والوں کو امان دینے والے، اے مومنین کی نصرت کرنے والے، اے مسکینوں پر رحم کرنے والے، اے گناہگاروں کو پناہ دینے والے، اے گناہگاروں کو معاف کر دینے والے، اے لاچاروں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے، تو منزہ ہے. اے معبود، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. مدد مدد، ہم کو آگ سے نجات دے. اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
سامن سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے، آپ صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کا اتباع کریں اور بغیر دیکھے غیب خدا سے ڈرتے رہیں. انہی لوگوں کو آپ مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دے دیں. اس آیت میں لوگوں کے ہدایت قبول کرنے یا نہ کرنے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے. جو لوگ اپنی فطرت کی آواز پر توجہ نہیں دیتے، اپنی عقل و خرد کو استعمال نہیں کرتے اور دوسروں کے استدلال سے بھی بے اعتنائی برتتے ہیں، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں. لیکن جو لوگ دوسروں کی باتوں کو توجہ سے سن کر اس میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی باتوں کا اثر صرف ان لوگوں پر ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیات کو سنتے ہیں۔ قریش نے بعض افراد کو یہ ذمہ داری سونپ رکھی تھی کہ جب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس قرآن کریم کی تلاوت کریں تو شور مچایا کریں تاکہ لوگ آیات الہی کو نہ سن سکیں۔ اس لیے اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ہدایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کو سنتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں اور خلوت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ وہ خلوت میں خدا سے ڈرتے ہیں تو اس کا اشارہ اس نقطے کی جانب ہے کہ وہ منافقوں کی طرح نہیں کہ جو لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ سے خوف اور پرہیزگاری کا اظہار کرتے ہیں لیکن خلوت میں خدا سے ہرگز نہیں ڈرتے۔ جب بھی انسان کسی عظیم شخصیت کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اس کی شوکت اور ہیبت کی وجہ سے انسان پر ایک خاص حالت طاری ہوتی ہے جسے خشیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس حالت میں اور پاداش و عذاب کے خوف میں فرق ہے۔ اس آیہ کریمہ میں خشیت اور خوف کا ذکر اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کے ساتھ کیا گیا ہے جس سے اس نقطے کی جانب اشارہ کرنا مقصود ہے کہ مومنین کی خشیت ایک ایسا خوف ہے جو امید کی ہمراہ ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف کرتی ہے اور بندہ اپنے اعمال سے راضی نہیں ہوتا ہے اور اپنے آپ کو عذاب الہی سے محفوظ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مایوس بھی نہیں ہوتا۔ جو لوگ ہدایت قبول کرتے ہیں، قرآن کو توجہ سے سنتے ہیں اور خلوت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے دو طرح کی پاداش اور جزا ہے۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے گا، دوم یہ کہ ان کو بہت بڑی پاداش دی جائے گی۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی مثال اس باغبان کی سی ہے جو کسی جگہ پر پھول وغیرہ بونا چاہتا ہے تو پہلے بیکار جڑی بوٹیوں، پتھروں اور دوسری اشیاء کو وہاں سے ہٹاتا ہے اور اس کے بعد بیج بوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پہلے اپنی مغفرت کے ذریعے انسان کے گناہوں اور اس کی برائیوں کو کہ جو آلودگی کا سبب بنتی ہیں ختم کرتا ہے تاکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ سے عظیم اجر و پاداش حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور اجر و پاداش بہشت میں دائمی زندگی کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔
لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔
سامعین، آپ نے یہ جملہ بہت مرتبہ سنا ہوگا کہ صحت مند روح ایک صحت مند بدن میں ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ روح کی صحت و سلامتی بدن کی متوازن خوراک پر منحصر ہے۔ اس سلسلے میں فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جان لو کہ روح کی قوت جسموں کے مزاج کے تابع ہے۔ نفوس سے مراد انسان کی روح ہے جو ایک پرندے کی طرح اس کے بدن کے قفس میں بند ہے۔ جس قدر اس کا مزاج اور جسم صحت مند ہوگا، اس کی روح بھی زیادہ صحت مند اور کامل ہوگی۔ عصر حاضر میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بعض غذاؤں کا انسان کے اخلاق اور کردار پر اثر ہوتا ہے۔ مثلا انگور غم و اندو کو خوشی و مسرت میں تبدیل کر دیتا ہے، سیب اعصاب کی تقویت اور رخسار کا رنگ بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے، اور حلیم عبادت کے جذبے میں اضافہ کرتا ہے۔ ایرانی رمضان المبارک میں جو غذائیں زیادہ شوق سے کھاتے ہیں ان میں سے ایک حلیم ہے۔ ہر گلی کوچے میں رمضان میں حلیم تیار کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مغرب کی اذان کا وقت قریب ہونے کے موقع پر شمالی تہران میں واقع تجریش اسکوائر کا ایک چکر لگائے تو اسے حلیم کے خریداروں کی طویل لائن نظر آئے گی، اور وہ تجریش اسکوائر میں پھیلی ہوئی گندم اور دار چینی کی خوشبو بھی محسوس کرے گا۔ حلیم زیادہ کیلوریز والی ایک غذا ہے۔ عموماً 100 گرام حلیم تقریباً 190 کیلوریز، 6 گرام پروٹین، 10 گرام چربی، 20 گرام کاربوہائیڈریٹس، 1 ملی گرام آئرن اور 9 ملی گرام کیلشیم پر مشتمل ہوتا ہے۔ حلیم ایران کی مشہور ترین روایتی غذا ہے جو سحری اور افطاری کے وقت عموماً اپیٹائزر کے طور پر تناول کی جاتی ہے، اور سبھی لوگ حتیٰ بچے بھی اس مزیدار اور خوشبودار غذا کو شوق سے کھاتے ہیں۔ حلیم کو گندم، پیاز، مرغ وغیرہ کے گوشت اور تیل سے تیار کیا جاتا ہے۔ حلیم میں چونکہ گندم ہوتی ہے اس لیے جہاں یہ بھوک مٹاتا ہے وہیں یہ آئرن اور میگنیزیم سے بھی بھرپور ہوتا ہے۔ البتہ اگر اسے بناتے وقت گندم کی چوکر کو بھی شامل کر لیا جائے تو اس سے پھیپھڑے اور سینے کے کینسر نیز نظام ہاضمہ کی بیماریوں کے ختم ہونے میں بھی مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ شوگر پر قابو پانے اور دل کے امراض میں کمی لانے کے سلسلے میں بھی یہ ممد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ قبض اور کینسر مثلاً بڑی آنت کے کینسر کی روک تھام کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ چوکر والی گندم جوڑوں اور اعصاب سے متعلق امراض کی بھی روک تھام کرتی ہے۔ ایک ماہر غذائیات کا کہنا ہے کہ حلیم ایک بہت ہی مقوی غذا ہے، البتہ اگر آپ شوگر یا کولیسٹرول کے مریض ہیں تو پھر آپ کو اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ اس کے ساتھ چینی اور گھی کا استعمال نہ کریں یا ان کا استعمال بہت ہی کم کریں۔ اس ماہر غذائیات کا مزید کہنا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ حلیم اپنے گھر میں ہی تیار کریں اور اس میں چوکر ملی گندم استعمال کریں اور باسی حلیم نہ کھائیں، کیونکہ چند دنوں بلکہ چند گھنٹوں کے بعد حلیم میں موجود نشاستہ ہضم ہونے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، جس سے نظام ہاضمہ میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ حلیم پروٹین کی حامل ایسی غذا ہے جو دیر سے ہضم ہوتی ہے، اسی وجہ سے اگر آپ سحری میں کھائیں گے تو کافی دیر تک آپ کو بھوک نہیں لگے گی۔
اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم، اللهم رب